الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سورة حجرات کی آخری آیات ہیں، کل 18 آیات ہیں. اس سے پہلے ہم 14 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں. آخری 4 آیات ہیں جو انشاءاللہ آج ہمارے زیر درس رہیں گی. یہ سورہ مبارکہ پچھلے کئی اجتماعات جمعہ سے ہمارے زیر درس ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آج یہ مکمل ہو جائے گی. کل 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے جو اجتماعی زندگی ہے، جو ریاست ہے، حکومت ہے، اس کے لیول کے بہت اہم انسٹرکشنز ہیں، رہنمائی ہے کہ جو دی گئی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. آیت نمبر 14 کے پر بھی گفتگو ہو گئی تھی، لیکن سلسلے کو جوڑنے کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کا بھی ذکر ہو جائے. فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی اعمال قبول ہوں گے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ آیت اس اعتبار سے کہا جائے کہ چونکا دینے والی ہے تو غلط نہیں ہوگا کہ بدوؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ فتح مکہ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ذرا مکی دور، ابتدائی دور جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آغاز وحی ہوا ہے اور آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کی ہے مکے میں، ذرا اس وقت کو یاد کیجئے کہ مکے میں آپ نے 13 سال مسلسل دعوت کا کام کیا ہے اور مکے کو ہی فوکس کیا آپ نے. ان 13 سالوں میں صرف ایک سفر ہے جو طائف کا ہوا، اور وہ بھی ایک خاص وجہ سے تھا، ورنہ دعوت کا سارا مرکز و محور، سب سٹریس جو تھا وہ اہل مکہ کے لیے تھا، انہی کے لیے دعوت تھی. لیکن مشکل سے 200 کے قریب افراد ایمان لائے تھے. 13 سال کی مسلسل دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں اسی بستی میں، اور جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا تھا وہ بھی دین کی دعوت دینے میں سرگرم عمل ہو جاتا تھا، وہ بھی داعی بن جاتا تھا، وہ بھی قرآن کا مبلغ بن جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جو حالات ہوئے مدینہ میں، اللہ تعالیٰ نے حالات سازگار فرما دیے، اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے. اور اس وقت مسلمان ہوئے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک مدینہ پہنچا بھی نہیں تھا، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت تھی. بہرحال اور پھر وہاں پر جو غزوات ہوئے ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے سب سے پہلے، پھر احد ہے، پھر احزاب ہے جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے غزوات ہیں. چھوٹے جو ہیں وہ بہت اس کی تو گننے میں نہیں آئیں گے جو چھوٹے سرایا تھے، لیکن بڑے غزوات یہ تھے. بالآخر مکہ فتح ہوا سن 8 میں، اور اس کے بعد پھر نظارہ یہ تھا کہ ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پورا پورا قبیلہ جو ہے وہ آیا ہے اپنے سردار کے ساتھ، اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں اسلام کی. تو یہ اب جو دور تھا، اب اس میں ایک بڑا فرق واقع ہو گیا تھا جو سمجھنے کی بات ہے، کہ مکی دور میں جب سختیاں تھیں اور کوئی شخص اگر ایمان لاتا تھا تو سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے ایمان کی حقانیت اس کے دل میں جاگزی ہو جاتی تھی، اور وہ ہر مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. اسے معلوم تھا کہ میں جب کلمہ پڑھوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانوں گا، اللہ کی توحید کو مانوں گا، تو سارا وہ معاشرہ میرے خلاف ہو جائے گا، سارے دوست دشمن بن جائیں گے، رشتہ دار دشمن بن جائیں گے. لہذا وہ جب پوری طرح یقین قلبی حاصل ہو جاتا تھا کہ یہ قرآن ہی الحق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تب زبان پر کلمہ جو ہے اس کی زبان پر آتا تھا. اب صورت یہ کہ اسلام غالب قوت ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، اب مسلمان نہ بننا اور کفر پر اڑے رہنا، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مشکل وقت ہوگا، اگر ہم کفر پر اڑے رہے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اسلام قبول کر لیں گے تو ہمیں سہولتیں مل جائیں گی. بالکل بدل گئے حالات، لہذا لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے. پورا قبیلہ آ جاتا ہے اور ساتھ ان کے جو ہے ان کا سردار ہے، اور سردار جو ہے وہ بیعت کر لیتا ہے، اس کے تابع سارا قبیلہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. ہم عام طور پر ایمان اور اسلام کو مترادف الفاظ سمجھتے ہیں، ایک ہی معنی میں سمجھتے ہیں، اسلام، ایمان، مسلمان، مومن، ہم معنی الفاظ، لیکن میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اسلام کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، ریزسٹنس ختم کر دینا، سرنڈر کر دینا. وہ جو جدوجہد جاری تھی اس کے اندر انہوں نے سرنڈر کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آ کر بیعت کر لی. ہم اپنا دین چھوڑ رہے ہیں اور آپ کی بات مان رہے ہیں، یہ اسلام ہے. سر تسلیم خم تو کر دیا، لیکن کیا دل میں بھی یقین پیدا ہو گیا؟ یعنی ایمان کا تعلق دل یقین سے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ قرآن پر، ایمان لاؤ آخرت پر، ایمان لاؤ رسالت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، ان پر دل اگر ٹھک گیا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، واقعی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو کچھ فرما رہا ہے یہ حق ہے، میرے دل گواہی دے رہا ہے، اندر کی آواز جو ہے اس کو بتا رہی ہے کہ یہی حق ہے. اور اندر کی آواز اس لیے بھی بتاتی ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا ہے. کل مولودی یولد علی الفطرہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر. فابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجسانہ، اب اس کے بعد اس کے والدین ہیں جو کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں. فطرت اسلام انسان کی سرشت کے اندر موجود ہے، اور اگر انسان کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو تو جب نبی کی آواز آتی ہے، نبی دعوت دیتا ہے، تو دل اندر سے کہتا ہے بات تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ उनका जो फितरत है अंदर, फितरत के नूर था वो इतना कामिल था कि जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, एक लहजे के तवक्कुफ किए बगैर ईमान ले आए। गोया वो उन हकायक तक पहुंचे हुए थे करीब, जो असल फितरत के हकायक है, जो इंसान पहचानता जानता है, ईमानी हकायक, रब है, मालिक है कोई, उस रब की मारिफत का एक दिया अंदर टिमटिमाता हुआ हर शख्स के अंदर है। ऊपर गुबार आ जाता है, या जैसे कोयला हो और कोयले को आपने दहका दिया तो आग जल रोशन हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके ऊपर राख आ जाएगी। अब वो शोला अंदर गायब हो गया, ऊपर राख आ गई। इसी तरीके से इंसान के अंदर फितरत का नूर हर शख्स के अंदर है। अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने हर इंसान से ये अहद लिया था, अपनी अपना तारुफ करवाया था, अपनी पहचान करवा दी थी। लेकिन अब क्या होता है, दिल तो गवाही दे रहा है कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद तो और रस्ते पर चले हुए थे। इसका मतलब है हमारे आबाओ अजदाद गलत थे। अब ये तासुबात आ जाते हैं, हमारी पूरी कौम तो दूसरे रस्ते पर है, ये जो बता रहे हैं अगर हमने उनकी बात मान ली तो कौम बायकॉट कर देगी हमारा। चुनांचे अब ये मुख्तलिफ किस्म के तहफ्फुज़ात हैं जिसकी वजह से लोग ईमान के लिए आगे बढ़ते नहीं। और अक्सर तो वो होते हैं कि जो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, नहीं बस हमारे आबाओ अजदाद जो थे बस वही रास्ता सही था। और यही चीज जो है वो आज भी है, लोगों को बताया जाए कि भाई ये रसूमात जो है ये हिंदुआना रसूमात है, ये शादी की रसूमात जो है ये सब के सब हिंदुआना कल्चर है, इसको छोड़ो। ये मर्द के मामले पर किसी की वफात हो जाए तो उसके बाद जो कुछ हम कर रहे होते हैं ये सारे भी जो है ये और कहीं से आया हुआ है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इन चीजों को छोड़ो। नहीं तो हमारे आबाओ अजदाद ये करते आए हैं, ये कैसे हम छोड़ दें? आज भी वही जवाब होता है, बजाय इसके कि हक बात को हक समझकर कबूल किया जाए, ये चीजें रुकावट बन जाती। दोस्त क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, तो वही मामला था। बहरहाल ये बद्दू जो है ये अभी ईमान ले आए हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए तुम ईमान नहीं रख रहे हो, हां यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। और लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, तो इस्लाम और ईमान दो अलग अलग अल्फाज हैं और इनकी कॉनोटेशन भी अलग अलग है, उसको समझ लेना चाहिए। ईमान है दिली यकीन का नाम, जिस पर दिल अंदर से गवाही दे जिस बात पर, जिस हकीकत पर, तो ईमान यकीन कल्बी जब हासिल हो जाए किसी शय पर तो वो है ईमान। और इस्लाम सिर्फ ये है कि आपने बात मान ली, सरेंडर कर दिया, जो सरेंडर का लफ्ज है अंग्रेजी का बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है, सर तस्लीम खम कर देना। किसी के साथ आपका झगड़ा था, आपने सर झुका दिया, झगड़ा खत्म। क्यों था वो, इसके मुहर्रिकात क्या थे, इसको भूल जाए, छोड़ दें। लेकिन इस्लाम का फसल लुगवी मफहूम सर झुका देना, रेजिस्टेंस खत्म कर देना, दूसरे की बात को तस्लीम कर लेना जबान से, और ईमान का ताल्लुक यकीन कल्बी से है, दिली यकीन का पैदा हो जाना। हमारा जो इस वक्त का हाल है मुसलमानों का, क्योंकि हमने शौरी तौर पर तो इस्लाम कबूल नहीं किया, हमारे वालिदैन मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, और यही सारी दुनिया में होता है, जो ईसाई है उनकी औलाद ईसाई है, हिंदू है उनकी औलाद हिंदू है, सिख है उनकी औलाद ही सिख है। गौर व फिक्र तो किया नहीं, एक रस्ते पर चल पड़े। दिली यकीन का मामला नहीं है, ये तासुबात है। हमारे वालिदैन मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, बस हमारे वालिदैन हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं, यानी पूरी दुनिया में आप देख लें तो यही सोच है। यकीन कल्बी किसी और शय का नाम, दिल गवाही दे कि ये जिस पर मैं ईमान लाया हूं वाकई यही हक है, यही कुरान हक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और जिस बात की वो दावत दे रहे हैं वो वाकई हक है कि अल्लाह एक ही है, कुल कायनात का मालिक, कुल इख्तियार का मालिक, कोई शरीक नहीं है उसमें, इख्तियार में उसने किसी को शरीक किया ही नहीं। वला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा, टोटल कुल इख्तियार उसका। और ये चीज फितरत इंसानी से हम आहंग है, तभी लोग मक्के में ईमान ला रहे थे, अगरचे उन्हें पता था कि जो भी ईमान लाएगा पूरा उस बिरादरी बायकॉट कर देगी, सख्तियां झेलनी पड़ेगी। तो ऐ नबी इनसे कह दीजिए کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو، تم نے سرنڈر کر دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ نہ کہو کہ ہم مومن بھی ہو گئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. زبان سے جن چیزوں کو تم مان رہے ہو، جب اس پر دلی یقین آ جائے گا تب وہ ایمان کی کیفیت ہوگی. ساتھ ہی پھر ایک بشارت بھی دے دی کہ وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت پر کاربند رہے، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے نا، اب اسلامی تعلیمات پر عمل شروع کر دو. اگر یہ کام کرو گے تو چونکہ منفی طور پر تمہارے اندر منافقت نہیں ہے. دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی تو ایمان لائے تھے جو خود مشرک تھے اور صرف سازش کے طور پر اسلام قبول کیا تھا مسلمانوں کی ساکھ کو بگاڑنے کے لیے. آ کے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، انہیں پتا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے سازش کرنی ہے، ہم مسلمان نہیں ہو رہے، نہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں نہ حضور کو رسول مان رہے ہیں. ہاں زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اندر جا کے سازشی کردار ادا کرنا ہے. تو کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہو گئے، اور وہ تو یقینی طور پر کافر ہیں، اور اس حال میں اگر وہ کوئی نیک کام بھی کریں گے تب بھی قبول نہیں ہوگا. لیکن جس کے اندر منافقت نہیں ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کسی بھی وجہ سے پڑھ رہا ہے، اسلام کو گزند پہنچانا مقصود نہیں ہے، کوئی سازش کرنا مقصود نہیں ہے، پازیٹیولی اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ پھر اعمال بھی شروع کر دے گا. سب سے پہلا اعمال کون سا ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد؟ نماز سب سے پہلی شے مقدم، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر دین پر عمل کرنا شروع کر دے، دینی فرائض ان کی بجا آوری شروع کر دے، اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ تو پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں رہنمائی ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یعنی تمہارے یہ اعمال، اگرچہ ایمان ابھی تک نہیں تھا لیکن چونکہ منفی طور پر نفاق بھی نہیں تھا، اور تم نے اللہ کی بندگی عملاً شروع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا. یہ خاص رعایت، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، ہم بھی اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم جب مسلمان ہیں تو شعوری طور پر مسلمان تھوڑی ہیں الا ماشاء اللہ. وہ تو ہوگا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہے، پڑھ لکھنے کے بعد، پھر غور کرنے کے بعد وہ سوچے اور پھر نتائج تک پہنچے کہ ہاں ہمارا دین اسلام ہی برحق ہے، صرف تعصب نہ ہو، وہ بات اور ہے. باقی عام مسلمان ہمارے، ہم جو بھی ہیں، وہ اس یقین قلبی والا ایمان کسی کسی کو حاصل ہے، لیکن اگر مثبت طور پر نیک کام کرتے رہیں اور دین پر عمل شروع کر دیں. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دین کا کوئی ایک کام کر لیا، صرف نماز پڑھ لی، نہیں. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول نے ہمیں پوری رہنمائی اور ہدایت دی ہوئی ہے، اس ہدایت اور رہنمائی پر کاربند ہو جائیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان بھی پیدا کر دے گا اور تمہارے ان اعمال کو قبول فرما لے گا. تو ہمارے لیے بھی یہی ایک راستہ ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اچھا، یہ بحث اس لیے بھی آئی ہے کہ اسلامی ریاست کا شہری کون ہوگا، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سورہ حجرات میں ریاست کی سطح پر اور کانسٹیٹیوشن کی سطح پر اس لیول کے جو احکامات ہیں وہ آئے ہیں، ایک سٹیٹ کے لیول کے جو احکامات ہیں اس میں جو رہنمائی وہ دی گئی ہے. تو اب یہاں تو کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، جو کلمہ پڑھ لیا لیکن ایمان ابھی نہیں آیا. اب سوال یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا صحیح شہری کون ہوگا؟ ویسے تو شہری غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سیکنڈ ریٹڈ ہوگا. اسلامی ریاست ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، اور جو اس آئیڈیالوجی کو مانے گا وہی اس کا اصل شہری ہوگا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، ہمیں شاید یہ برا لگ رہا ہو لیکن چائنا میں بھی جو اصل، جو ان کے ہاں اصل شہری ہیں اور جن کو اختیارات دیا گیا جو حکومت چلانے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں کہ جو ان کے اس اشتراکی فلسفے کو قبول کرتے ہوں، اس آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں. حکومت کرنے کا حق انہیں کو ہے، آئیڈیالوجی کی اپنی جگہ دنیا میں ہر جگہ اس کا ایک مقام رکھ سمجھا جاتا ہے، اور اصل آئیڈیالوجی الحق تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، جو قرآن کے ذریعے ہمیں ملی ہے. تو اسلامی ریاست میں جو شخص بھی کلمہ پڑھ لے اسے مسلمان مانا جائے گا، اصولی طور پر سمجھ لیں. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم اندر دال اس کے دل کی کیفیت دیکھیں کہ حقیقی ایمان ہے یا صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر رہا ہے. یہ ہمارے ہمیں یہ رسائی نہیں دی گئی. لہذا جو بھی مسلمان، جو بھی شخص کلمہ پڑھ لے وہ اسلامی ریاست کا باقاعدہ شہری ہو سکتا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھیں گے وہ بھی اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں، لیکن یعط الجزیہ عن یدی وہم صاغرون، جزیہ ادا کریں گے اور چھوٹے ہو کر رہیں گے. یہ قرآن نے ہمیشہ کے لیے اصول دے دیا ہے سورہ توبہ کے اندر. ہاں ان کو بہت سے جو ہے ان کے حقوق وہ مانے جاتے ہیں، ان کے عزت آبرو جان مال کا احترام اسلامی ریاست کے ذمے ہے، ان کے جو معبد ہیں عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت، ان کا اہتمام وہ بھی اسلامی ریاست کے ذمے ہے، اور ان کو اجازت ہوگی کہ اپنے گھروں میں وہ اپنے بچوں میں اپنے مذہب کی تعلیم جو ہے وہ کرتے رہے، یہ سارے حقوق ہیں ان کے. لیکن سیکنڈ ریٹڈ شہری ہیں، یو تو ہم ساغرون، جو ٹاپ لیول کے ہائیسٹ گورنمنٹ کے لیول پر اور ریاست کے لیول پر جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہاں پر فائز نہیں ہو سکتے، خاص طور پر جہاں آئیڈیالوجی کا معاملہ آتا ہو، جہاں شریعت کی بات ہوتی ہو، یہ تو مسلمان کا معاملہ. ہاں البتہ کوئی شخص بھی، اب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اس نے تو کلمے پر اعتبار کرنا پڑے گا، دنیا میں یہ مجبوری ہے. جب کلمہ پڑھ لیا تو اسے مسلمان مانا جائے گا، اور ظاہر بات ہے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ آج کا دور ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. جو شخص اس طرح منافقت کے ذریعے سے آتا تھا اندر، اسے نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی. یہود نے بعض اوقات سازشیں کی کہ اسلام کی دھاک جو ہے وہ بہت اس کی ساکھ ہے، دھاک بندی ہوئی ہے، کہ ایک شخص ایک مرتبہ جو بھی کوئی ایمان لے آتا ہے تو اسے مارا جائے، پیٹا جائے، جو مرضی اس کے ساتھ ظلم کیا جائے اور اس کو پریشرائز کیا جائے، وہ واپس نہیں آتا. اسلام کی حقانیت جو ہے اس کے دل میں گھر دکھ کر جاتی ہے. لہذا سازش کے طور پر انہوں نے کیا کیا، اپنے کچھ بندے تیار کیے، جاؤ صبح کے وقت جا کر جو ہے وہ کلمہ پڑھ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، اور شام کو مرتد ہونے کا اعلان کر دینا. اب یہ پلاننگ کے ساتھ گئے، ایک بدنیتی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے تو انہیں مسلمان مانا جائے گا، کلمے کی ڈھال جو ہے وہ رہے گی. اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم، کوئی ہمارے پاس آلہ اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکے کہ اس نے حقیقتاً دلی یقین والا کلمہ پڑھا ہے یا سازشی طور پر پڑھا ہے، یہ ہمارے پاس اس کا ذریعہ نہیں. ہاں ثابت ہو جائے بعد میں کہ یہ تو کسی ایجنٹ تھا اور اثر میں کچھ اور ہے تو پھر اور بات ہے، جب ثبوت مل جائے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کا اسلام قبول کرنا پڑے گا. آخرت میں البتہ معاملہ ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مجبوری نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ دلوں کے حالات کو نہیں جانتا ہو، آخرت میں سچا مسلمان وہی تسلیم کیا جائے گا جس کے اندر یقین قلبی والا ایمان موجود تھا. یہ سورہ حدید بھی ہم نے پڑھی تھی کہ بہت سارے لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا، درمیان میں دیوار کھینچ دی جائے گی، مسلمان الگ ہو جائیں گے اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ الگ ہو جائیں گے، جو منافقین تھے وہ چیخیں گے، شور مچائیں گے کہ ہم تو مسلمان تھے دنیا میں، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، ہم مسلمان سمجھے جاتے تھے، تو یہ کیا ہوا، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا تمہارے دلوں میں حقیقی ایمان نہیں تھا، نفاق تھا. لہذا آج اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ زبان کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرے، اسے معلوم تھا کہ وہ کس کے دل میں ایمان تھا اور کس کے دل میں نہیں تھا. یہ سہولت ہمیں حاصل نہیں ہے. لہذا اسلامی ریاست میں اس شخص کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا جو کلمہ پڑھتا ہو اور دین کی بنیادی باتوں کو تسلیم کرتا ہو زمان سے. اب یہاں پر اصل بحث پھر آتی ہے کہ اگر ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں, اگرچہ اسلام بھی اپنی جگہ بہت اہم شے ہے, سر تسلیم خم کر دینا, اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, ایمان یقین قلبی کا نام ہے, تو سچا مومن کون ہے؟ سچے مومن کی ڈیفینیشن آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 میں, اور یہ بہت اہم مقام ہے اس اعتبار سے کہ سچا مومن اللہ کی نگاہ میں ہے کون. آج مسلمان کہا جاتا ہے کہ 2 عرب سے زائد ہیں اس وقت جو دنیا میں جی رہے ہیں. ان میں سچا مومن کون ہے, حقیقی مومن کون ہے؟ قرآن نے کرائٹیریا دے دیا ہے, فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. سن لو, حقیقی مومن صرف وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھیں اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر بات ہے رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول نے جو بھی باتیں کی ہیں ان سب کو مانیں, آخرت کا بھی اس نے بتایا ہے, جزا و سزا کا بھی بتایا ہے, رسول پر ایمان, اس میں سب ہر چیز کور ہو گئی. ثم لم یرتابوا, اور ایمان لانے کے بعد وہ شک اور شبہ میں نہ پڑیں, شک کے کانٹے جو ہیں وہ کہیں بیچ میں دل میں نہ رہ گئے ہوں, یعنی وہ سچے یقین قلبی والا ایمان. پہلی شرط یہ, شکوک سے بالکل ماورا ہو یا بیونڈ ہو وہ ایمان. اور پھر دوسری شرط, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور وہ جہاد کریں اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مال سے بھی اللہ کی راہ میں. اولئک ہم الصادقون, یہی ہیں جو سچے مومن ہیں. مومن کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ان کے مختلف صفات کا ذکر آیا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہے وہ دہل جائے اللہ کی عظمت اور حیبت کے احساس. اور جب وہ آیات سنتے ہوں اور قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوں تو ان کے دل پگھل جائے. یہ ایک مختلف قسم کے اہل ایمان کے جو ہے علامات بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں, اور یہاں ایک جامع انداز میں بیان کر دیا گیا کہ اصل مومن اللہ کے نزدیک کون ہے. 2 شرائط, ایک یہ کہ ایمان لائے اور پھر اس میں کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے. جن باتوں کو اس نے ایمان تو ہم اقرار کرتے ہیں نا کہ ہاں اللہ ہی ہے جو کائنات کا مالک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, نمائندے ہیں, ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور یہ ہے کہ آخرت وہ دن آنے والا ہے, تمام انسان اس دن جمع کیے جائیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا. دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا وہ ہے. یہ وہ اصل حقائق ہیں, ان کو مان لینا, زبان سے تسلیم کر لینا, یہ ایمان ہے. لیکن یہ ایمان کا قولی حصہ ہے, زبان سے اقرار کر لیا. حقیقی ایمان تب بنے گا جب دل میں بھی یقین ہو کہ واقعی یہ دل ماننے کے یہی کچھ ہے جس کا میں نے اقرار کیا ہے. تو ثم لم یرتابوا, اب اس کے اندر شک کے کانٹے چوبے نہ رہ جائیں, یقین قلبی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح فجر کے بعد, فجر کی نماز کے بعد بعض اوقات آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آج تمہاری صبح کیسی ہوئی ہے, یا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو. تو ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ایک صحابی سے پوچھا مسجد میں بیٹھے ہوئے, کیف اصبحت, صبح تمہاری کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری جو ایمان جو صبح ہوئی ہے وہ ایک سچے حقیقی مومن کی صبح ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ذرا تفصیل بیان کرو کہ کیا کیفیت تھی جس کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ سچے مومن کی صبح ہوئی ہے. تو کہنے لگے کانی انظر الی الجنہ و کانی انظر الی النار, میرے ایمان اور یقین کی یہ کیفیت تھی کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ ہے اصل میں وہ یقین قلبی والی بات کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے, دل گواہی دیتا ہے, اور وہ سب کچھ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہماری فطرت سے ہم آہنگ ہے, لہذا اندر سے گواہی آتی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ہو اور اس کے اندر شکوک و شبہات کے کانٹے نہ چبھ رہ گئے ہوں. اور دوسری شرط وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ تو بہت ہی کٹھن معلوم ہو رہی ہے, اور وہ جہاد کریں اپنی جانوں کے ساتھ بھی, یعنی جسم و جان کی توانائیاں بھی لگائیں, اور اپنے اموال کے ساتھ بھی یعنی اپنا مال و دولت بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ خرچ کریں, جسم و جان کی توانائیاں بھی لگائیں اور اپنا مال و اسباب وہ بھی اس کے اندر خرچ کریں. اولئک هم الصادقون, یہی ہیں اصل میں جو واقعی سچے مومن ہیں یا اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اب اس میں وضاحت تو کرنی پڑے گی مجھے, یہاں پر لفظ جہاد آیا ہے, قتال نہیں آیا. ہمارے دین کی یہ دو اصطلاحات ہیں, ایک جہاد فی سبیل اللہ, ایک ہے قتال فی سبیل اللہ. مکی دور میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دعوت دے رہے تھے, مخالفت ہوتی تھی, پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا, جو نوجوان خاص طور پر جو ایمان لاتے تھے ان کے والدین ان کو پیٹتے تھے, مارتے پیٹتے تھے, جو غلاموں کے طبقے سے جو ایمان لاتا تھا اس کے لیے تو زندگی عذاب ہو جاتی تھی, اس کو تو اتنا پیٹا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا. تو چنانچہ اس وقت جو ہے ایمان لانا آسان کام نہیں تھا مکی دور میں, مدنی دور میں آسان ہو گیا. لیکن بہرحال اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مکی دور میں مسلمان جس کیفیت سے گزر رہے تھے قرآن نے اس کو بھی جہاد کہا ہے, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے کہا گیا کہ اے نبی آپ جہاد جاری رکھیے, جو مکے میں جہاد ہو رہا ہے وہ جہاد کیا تھا, قرآن کی دعوت, اللہ کا پیغام پہنچانا, توحید کی طرف بلانا. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ داعی بن جاتا تھا, وہ آگے اس کام شروع کر دیتا تھا. اس جد و جہد کو بھی کہا گیا یہ جہاد ہے, حالانکہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ میں تلوار اٹھا بھی سکیں. نو, تمہارے اوپر تشدد کیا جائے برداشت کرو, مارا پیٹا جائے. حضرت بلال کے ساتھ کا تشدد ہو رہا تھا, سب کو معلوم ہے کس درجے کا تشدد تھا. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں, اور وہ چونکہ وہ بھی ذرا غلاموں کے طبقے سے تھے, تو جو بھی وہاں کی اشرافیہ کہیے جو بھی تھے, انہوں نے اس درجے تشدد کیا کہ انہیں انگارے جو ہیں وہ پہلے آگ دہکائی گئی, اور پھر اس آگ کے اوپر انہیں ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا اور اوپر بوجھ رکھ دیا گیا. جو کچھ ہو رہا ہے برداشت کرو, تم نے جواباً ہاتھ نہیں اٹھانا, کفو ایدیکم, یہ حکم تھا مکے دور میں. لیکن یہ ساری جو جدوجہد ہو رہی تھی, دعوت کا کام ہو رہا تھا, اس کے نتیجے میں آپ سختیاں برداشت کر رہے ہیں, لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں, گالیاں سن رہے ہیں, پرسیکیوشن کو برداشت کر رہے ہیں, یہ خود اپنی جگہ جہاد ہے. تو فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, سورہ فرقان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہاں جہاد کیا ہو رہا تھا, قرآن کے ذریعے لوگوں تک پیغام دین کا پہنچانا, اور چاہے کوئی مشکل آئے اس میں رکنا نہیں ہے. اللہ کا دین, اللہ کا پیغام قرآن مجید, اس کو پہنچاؤ لوگوں تک, یہ قرآن ہی ہے جو دلوں کو موم کرتا ہے. قرآنی تعلیمات یہ ایمان کو جنریٹ کرنے والی شے ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو محنت مکے میں ہو رہی تھی وہ بھی جہاد تھا. ہم عام طور پر لفظ جہاد میں ایک ہی معنی دیتے ہیں, اور وہ ہے قتال, قتال کے معنی میں. یعنی باقاعدہ جنگ دو طرفہ یا ون سائیڈڈ جنگ آپ نے خود ہاتھ ہتھیار اٹھا لیا. اسی لیے لفظ جہاد جب آتا ہے عام طور پر ساتھ ہی تلوار کا ایک سمبل بھی جو ہے وہ دکھایا جاتا تھا. اب البتہ لوگ ذرا گھبراتے ہیں اس کو دکھانے سے, لیکن ذہن میں تو آتا ہے جب لفظ جہاد آتا ہے تو کیا کریں گے اس کو. لیکن حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ جہاد بالسیف یعنی قوت کے ذریعے نظام کو بدلنے کی جو مرحلہ ہے وہ بہت آخر میں آتا ہے, اور اس کے لیے پھر عنوان ہے قتال فی سبیل اللہ. یہاں جو ایمان کی شرط بتائی گئی ہے وہ یہ کہ مسلمان وہ ہے کہ جو جہاد کر رہا ہو اللہ کی راہ میں. قتال کا لفظ نہیں آیا, اور یہ وہ جہاد یہ بھی ہے کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں, دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں, درس قرآن جو ہے اس کی محفل میں خود بھی شریک ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں, جہاد ہے. چنانچہ جو شخص اس جہاد میں شریک ہے کہ اللہ کا دین قائم اور غالب ہو, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے, یہ بھی گویا مسلمانوں کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نزدیک سچا مومن وہی ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے, دلی یقین والا ایمان اس کو حاصل ہو, اور پھر اپنے عمل میں وہ جہاد کرے گا. پھر کہہ رہا ہوں قتال نہیں ہے یہاں پر لفظ, قتال جو ہے وہ جہاد کی آخری منزل ہے, ابتدائی منزل صرف دعوت کا کام ہے, دوسروں کو منکرات سے منع کرنا ہے. یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور یہ بھی اپنی جگہ جہاد ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, منکرات سے روکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جواباً آپ کو گالیاں سننی پڑے, طعنے سننے پڑے, لیکن یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ یہ کام کرتے رہنا, دعوت دیتے رہنا, گناہوں سے لوگوں کو روکنا, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور سچا مومن جو ہے اس کا کرائیٹیریا جو ہے قرآن بتا رہا ہے وہ اس پر مشتمل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کے دلوں میں یقین قلبی کا دیا بھی روشن ہے, اور عمل میں بھی وہ جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں ہر مسلمان کی وہ ادا کر رہے ہیں. اس پر مزید گفتگو بھی ہوگی, لیکن حاصل یہ ہے کہ دینی ذمہ داریاں عملی طور پر ان کو ادا کرنا یہ جہاد ہے. اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں سرخ رو فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حالات حاضر کے حوالے سے بس چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت کے جو عالمی حالات ہیں اور خاص طور پر پاکستان پر جو دباؤ ہے امریکہ کا, وہ سب کو آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیغام بھی پاکستان کو پہنچ گیا ہے کہ اگر پاکستان ہمارا ساتھ دے گا تو اس کے کئی فائدے ہوں گے, اور اگر ہمارے مخالفین کا ساتھ دیا تو پاکستان بہت کچھ کھو بھی سکتا ہے. اب یہ جو ہے تھریٹننگ انداز آگے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی تفاصیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات میں آ رہی ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی شکست کا جو ہے طالبان کے مقابلے میں اپنی شکست کا سارا نزلہ وہ پاکستان پر گرانا چاہتا ہے, اور دھمکیاں سنگین دھمکیوں پر اتر آیا ہے. ایک طرف یہ صورت ہے اور دوسری طرف ملک کے اندر جو ہے ہر سطح پر انتشار ہے, خلفشار ہے, حکومت وقت اور عسکری قیادت اس کا اپنا تناؤ اپنی جگہ پر ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے المیہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے مقابلے کے لیے رب کی نصرت سے یکسر محروم ہیں. میں صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے امریکہ جو بھی ہے بڑی قوت ہے, لیکن اللہ اکبر سب سے بڑی قوت ایک ہی ہے, بلکہ اس کو اگر زیادہ کھول کے بیان کیا جائے تو کائنات میں کوئی قوت ہے ہی نہیں, قوت صرف ایک ہی ہے, وہ اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت آپ کو سنا دوں, ان تنصر اللہ ینصرکم. مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ ہے, دو جگہ پر قرآن میں فرمایا گیا, اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب, سمجھ میں آئی بات؟ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں امتحان کے لیے, اور مسلمان کا کام کیا ہے کہ پوری نو انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے, زمین کس کی ہے؟ مالک وہ ہے, خالق وہ ہے, اور اس زمین کے لیے جو نظام ہونا چاہیے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل نظام اللہ نے عطا کر دیا. تو جو اللہ اور رسول کے وفادار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کل روح عرضی پر اللہ کے اس نظام کو, جو اصل میں حقدار وہ ہے, اس کا حق ہے کہ اس کا نظام نافذ ہو, اس کو قائم کریں, اس کے لیے جدوجہد کریں. تو اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے, وہ مدد کرے گا تمہاری ہر صورت میں. امریکہ کیا, اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہی یخذلکم, اور ساتھ یہ بھی فرمایا, سن لو کہ اللہ اگر تمہارے ساتھ ہوا تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. اور فرمایا وَإِن يَخْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, اور اگر تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے, اور تم جو دین کے ساتھ جو ہے غداری کر رہے ہو کہ 56-57 اسلامی ملک ہیں, کسی جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں کیا گیا, اور سب سے بڑھ کر ہم مجرم ہیں, پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور 70 سال سے اوپر ہو گئے, اسلامی نظام ایک رتی بھر بھی حکومت سی سطح پر نہیں ہے, رتی بھر بھی. تو اگر تم اللہ سے بے وفائی کرو گے تو پھر اللہ دیکھے گا کہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے. بڑا تھریٹننگ انداز ہے اللہ کا. وہی یغزلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی. تو ایک اعتبار سے تمہارے لیے بڑا آسان ہے, مسلمان ہے, سچے مسلمان بن جائے اللہ اور رسول کے وفادار, کوئی قوت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. پھر امریکہ یا اس سے بھی بڑی قوت ہو تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. راستہ سیدھا اور واضح یہ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی, ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں, رہنما ہیں, جن کو ملکی منصب حاصل ہیں مختلف اہم, ان کو صحیح فکر اور صحیح اسلامی اور دینی فکر عطا فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے وفاداری کا تقاضا پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. تبھی مسئلے ہمارے حل ہوں گے, ورنہ بد سے بدتر کی طرف جائیں گے. جزاکم اللہ احسن جزا.